السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ تصور امام، میشا ڈوینس کی ہمارے انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان پاکستان، ان کی اسلام آباد میں وزیر خارجہ اور دیگر حکام کے ساتھ ملاقاتیں، اور گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر اعظم کے نام خط کے پس منظر میں اس فالو اپ کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے، دو تین ڈیولپمنٹس ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری بدستور حکومت کو اور حکومتی فنکشنز کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، اور دوسری جانب شریف فیملی وہ بدستور مشکلات کا شکار ہے اور ایک سے ایک نئے مقدمے کا ان کو سامنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ان کی گزشتہ روز صحافیوں سے، سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو، اور اس کے اوپر کچھ اینگلز کے اوپر کرٹیسزم یا تنقید۔ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے کرکٹ کے اوپر، اور جائزہ لیں گے کہ اتنی سلو بلے بازی، سست رفتار بلے بازی کیا ٹیسٹ کرکٹ کا نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی سیگمنٹ میں محمد حفیظ جو مسلسل ناکام رہے پچھلی 7 اننگز میں، آخر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، تو ان کے کیریئر کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ امریکہ پاکستان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر مسالتی عمل میں طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں اور وہاں پہ کسی سیاسی تصفیے میں اہم کردار ادا کرے۔ اسی مقصد کے لیے گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کے نام میں خط بھی لکھا، یہی مطالبے کیے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان اور امریکہ دونوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ زلمے خلیل زاد جو کہ خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، افغان مفاہمتی عمل میں وہ ایک بڑھ چڑھ کے کردار ادا کر رہی ہیں۔ پچھلے 2 ماہ کے دوران ان کا یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہے، جبکہ خطے کا تیسرا دورہ ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں بھی وہ پاکستان، افغانستان اور اس خطے کے دیگر ممالک میں وہاں پہ موجود تھے، اور اس دورے میں بھی جس میں امریکہ کے مختلف محکموں کے عہدیدار بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ کم از کم 20 دسمبر تک اطلاعات ہیں کہ اس ریجن کے اندر رہیں گے، اور اس میں وہ کافی دیگر ملکوں کا بھی دورہ کریں گے جس میں پاکستان موجود ہیں، افغانستان، روس، ازبکستان، ترکمانستان، بیلجیم، متحدہ عرب امارات اور قطر بھی جائیں گے۔ سو امریکہ کی کوششیں کتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور کیا رد عمل آ رہا ہے طالبان کی جانب سے، اور پاکستان کیا کر سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ فیصل محمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ریسرچ فیلو ود سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد، اور ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر عظمت رسول، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ، بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں۔ مریالے عباسین افغان سینئر صحافی ہیں، ٹیلیویژن اینکر ہیں اور تجزیہ کار ہیں، آریانہ نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فیصل اور پروفیسر عظمت صاحب اور مریالے، آپ تینوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اسلام آباد سے۔ فیصل ہیں تو ذرا اسلام آباد سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں۔ فیصل، کیسے دیکھیں گے زلمے خلیل زاد، مسلسل ان کا اس ریجن میں آنا جانا، گزشتہ روز کا خط، امریکہ کیا کچھ نیا ایکسپیکٹ کرتا ہے پاکستان سے کہ وہ کرے، اور اسلام آباد میں چونکہ اب نئی حکومت ہے، سو وہ واقعتاً کیا مختلف کر سکتی ہے امریکہ کے لیے افغان پیس پروسیس میں؟
بہت شکریہ سب۔ کل کا خط اور آج کا دورہ دو ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جن کو ابھی، جن کے اثرات ہمیں آنے والے وقت میں پتہ لگیں گے، لیکن یہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آج کل افغانستان میں فائٹنگ سیزن ذرا لو ہے، ونٹر ہے، سنو فال چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ ونٹر میں ایک کوشش ہوتی ہے پیس اینڈ ریکنسیلیشن کی۔ آج بی بی سی اور ٹیلیگراف نے رپورٹ کیا ہے کہ طالبان کے قطر آفس سے بھی ایک ڈیلیگیشن اسلام آباد میں آیا ہوا ہے، اس کی ٹائم بھی کنسائڈ کرتی ہے زلمہ فیزاد کی وجہ سے۔ اس سے یہ اور زلمہ فیزاد صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ 8 ملکوں کا دورہ ہے خطے کے، ایون وہ روس تک جا رہے ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت ایک سنسیئر قسم کا ایک پیس کا پش چاہتی ہے، اور وہ اگلے الیکشن سے پہلے پہلے ٹینجیبل پروگرس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے، دوسرا وہ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان افغان طالبان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے ان کی ہیلپ کرے۔ تو یہ ابھی ہمیں پتہ لگے گا کہ الیکشن کیا آتا ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں ابھی تو اس کے اوپر آج فارن منسٹری نے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، سوائے اس کے ملاقات ہوئی اور ایک ٹویٹ آیا جس میں تصاویر آئیں، لیکن کیا ان کے آرمی چیف سے، انٹیلیجنس کے سربراہان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا بھی ہمیں آج رات تک یا کل صبح پتہ لگے گا۔
مریالے عباسین، آپ ہمیں ذرا کابل سے اپ ڈیٹ کیجیے گا، اب کابل میں بھی وہ ان کا اس ریجن میں تیسرا دورہ ہوگا، کیا انیشل کوئی سکسیس، کامیابی مل رہی ہے زلمے خلیل زاد کو، طالبان کے ساتھ بات ہو یا ایون اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات ہے، تو کابل کتنا کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ؟
السلام सलाम आपको और आपके साथ जो हमारे साथ लिंक पे हैं सारे मेहमानों को सलाम और खैर मकदम पेश करता हूँ। जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के हवाले से तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है, और जलमे खलीजा जो भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव या एनवॉय है अमेरिकन फॉरेन एम्बेसी के हवाले से और फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, तो उनका वो जो क्रिटिसाइजिंग मोड है पाकिस्तान के हवाले से, तो ऐसा देख रहे हैं कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में कितने हद तक दखील और इन्वॉल्व है। जब हम बात करते हैं रीजंस के हवाले से जो अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को टच करते हैं, तो उमदा तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट जो तालिबान से है, और पाकिस्तान जो एक सेफ हेवन है तालिबान और सायर दहशतगर्द ग्रुप के लिए, और ये जो इत्तेहाम है इस हवाले से, इसके साथ ही तालिब कमांडर्स जो पाकिस्तान में बस रहे हैं वहाँ पे जिंदगी कर रहे हैं और वहाँ पे एक बहुत ज्यादा स्पेशल सपोर्ट से बरखुरदार है। और इसी हवाले से जब हम जाते हैं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के हवाले से, तो बात की जा सकती है पाकिस्तान में मुलव्वस अफगान तालिबान जो वहाँ पे उनसे कमांड लेके या पे ऐसी कुछ एनालिसिस है या पे अफगानिस्तान में
मरियाली कम से कम 30 लाख अफगान है या 25 लाख अफगान है पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान तो कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन दें, पाकिस्तान तो अमेरिका से भी कहता है, और जैसे आपकी बात से तासर ये मिल रहा है कि जैसे वो बहुत कंफर्टेबली उनके बड़े मखसूस एरियाज हैं, ठिकाने हैं जहाँ पे वो बैठे हैं। अगर ऐसी बात है तो जो माइक्रोस्कोपिक नज़र से अमरीका देख रहा है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उसके जो दोस्त ममालिक की एजेंसी वहाँ पे ऑपरेट कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर करती पाकिस्तान के साथ?
की जा चुके हैं जी,
या बराह रास्त अमरीका स्ट्राइक ड्रोन हमले भी कर सकता है,
मालूमात होंगे मेरे ख्याल से। अफगान गवर्नमेंट ने 12 मरतबा तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किए, उनके नाम क्लियरली लिख चुके हैं, पाकिस्तान को हवाला कर चुके हैं। रिसेंटली यूएसए ने भी सेम स्टेप उठाया और कहा है कि आपको तालिबान कमांडर्स और ये जो दहशत गर्दी के जो फैब्रिक्स है उनके सपोर्ट से हाथ लेना होगा, यानी ये रोकना होगा सब कुछ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लिस्ट और ये इंफॉर्मेशन तबादला कर चुके हैं दोनों तरफ से, पाकिस्तान ने भी।
देखिए लिस्टों का तो मरियाले मेरा सवाल ये था कि लिस्टों का तो तबादला होता रहता है, बात ठिकाने और इंफॉर्मेशन की है।
ये लिस्ट दिए जा चुके हैं जी,
मैं कह रहा हूँ कि लिस्टों का फहरिस्तों का तबादला तो होता रहता है, बात इन्फॉर्मेशन की कौन कहाँ है, क्योंकि अगर अमेरिका के पास उनके हदफ का उनको पता हो तो उनको पाकिस्तान से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ड्रोन हमले होते रहते हैं, ड्रोन स्ट्राइक होते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकते हैं। सो और फिर अगर ऐसी बात होती तो ये जो करंट लेटर है वो
ये हंटिंग है, ये जो आप बात कर रहे हैं ड्रोन के हवाले से, ये यूएस को जाना होगा, ढूंढना होगा और फिर मारना होगा। हमारे पीस प्रोसेस के हवाले से ये ज्यादा टच नहीं कर रही है, तो फिर वॉर हुआ ना, झगड़ा हुआ, हम तो पीस की बात कर रहे हैं। जब पीस की बात आते हैं तो हमें चाहिए निगोशिएशन, और वो जो शेडो है तालिबान के ऊपर के इस्लामाबाद और आईएसआई और मिलिट्री के हवाले से पाकिस्तान में, हमें वो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट अफगानिस्तान में नहीं मिल रहा, ये बात है। तो अभी अब जब हम जाते हैं जलमे खलीजाद के इस तीसरे मरतबा के सफर के हवाले से, और ये जो पाकिस्तान जा चुके हैं तो अनप्रेसिडेंट है, बेसाबका है, इसलिए कि अभी ये सफर जब हम जैसा कि आपने सवाल किया ये एनालिसिस है, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं इंफॉर्मेशन यूएसए जलमे खलीजाद के हवाले से, और अभी देख रहे हैं, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा, ये सब इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो जो कुछ हम एनालाइज कर सकते हैं इस हवाले से, तो तहलील ये किया जा सकता है कि अभी ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन और प्रोग्रेस के हद तक है, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। मेरे ख्याल से दूसरा जो मरहला या प्रोसेस आ रहा है वो ये है कि हाँ पाकिस्तान कोऑपरेशन कर रहा है, तो कर रहा है, कितने हवाले से कर रहा है, हमें क्या प्रोसेस और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आपने देखा पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा अहम कॉरपोरेशन वो ग्रे लिस्ट में गए, पाकिस्तान को पहली बार यूएस स्ट्रेटजी में शामिल किया गया एज अ टेररिस्ट सपोर्ट कंट्री, और तालिबान के हवाले से ये तो क्लियर है, तालिबान के कमांडर से लेकर मुला बरदर से लेकर आपके पाकिस्तान में طالبان کمانڈرز وہاں پہ قیدی ہے, وہاں پہ ان کو سپورٹ مل رہا ہے. حتیٰ اسامہ بن لادن کوئی بھول ہی نہیں سکتا, پاکستان کے ابتابات میں مارا گیا, مولا منصور کوئٹہ میں مارا گیا. اگر ہم نام لیتے رہے تو آپ کا پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہے کہ سب کے نام لے, تو یہ کلیئر ہو چکا ہے. ابھی سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان کوآپریٹ کرے گا یا نہیں. اس حوالے سے زمیں خلیزاد کے جو سفر کا اہم ہے وہ بہت زیادہ
میں بس سے پہلے کہ پروفیسر اجمہ صاحب کو ملوں, میں صرف ایک جملہ آپ کو, جب بن لادن ایبٹ آباد کے اندر, بن لادن کے خلاف جب ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا تو یہاں پہ رچرڈ باؤچر سے یہ سوال کیا گیا اور ان کیا یہ پاسبل ہے کہ ایبٹ آباد کے اندر پاکستانی مشینری کو پتہ نہ ہو, ایجنسیز کو پتہ نہ ہو. سو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں پینٹاگون میں بیٹھا ہوں تو مجھے یہ بالکل ممکن ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ سات جنگلات میں کیا ہو رہا ہے. دس از کمپلیٹلی پاسبل, یہ ان کا ایک جواب تھا, میں آپ کو صرف آپ کے گوش گزار کیا ہے. پروفیسر عظمت رسول صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میرے لیے وقت نکالا. امریکہ کیا نیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اور یہ جو فریکوینٹ وزٹس ہیں کیا نتائج لا سکتے ہیں, اس کے باوجود کہ افغانستان سے جس طرح مریالے نے اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا, لیڈرشپ بھی کم و بیش یہی باتیں کرتی ہے کہ وہ لیڈر, افغان طالبان کی لیڈرشپ موجود ہے. امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹورک وہاں پہ موجود ہے یا اس کے لوگ موجود ہیں. سو پاکستان کو کیا اسی لیے ویٹیج مل رہی ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے, مبینہ پریزنس کی وجہ سے ان کا پاکستان کا کوئی عمل دخل یا ان کے اوپر کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے؟
یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ویلکم موو ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پرائم منسٹر عمران خان ہے ان سے تعاون کی بات کی ہے, اور پاکستان کا بھی اور دیگر دنیا کے تمام ممالک کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جتنے بھی جو جھگڑے ہیں, جو کانفلکٹس ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو افغان وار ہے جو کم و بیش 40 سال سے نہ صرف افغانستان کو بلکہ پورے خطے کے ممالک کو اس نے متاثر کر رکھا ہے, اس کا حل صرف باہمی تعاون سے, ڈائلاگ سے اور ڈپلومیسی کے ساتھ ممکن ہے. پاکستان سے یقینی طور پہ توقعات ہیں اور امریکہ ان توقعات کا اظہار کرتا رہتا ہے, جبکہ پاکستان کی اپنے خدشات اور توقعات ہیں جن کا پاکستان نے بھی اظہار کیا ہے. جہاں تک کہ ابھی دوست یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ جی افغان جو طالبان ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, تو اس میں جو پاکستان کی پچھلی حکومت کے فورن منسٹر تھے وہ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے کہ جہاں پہ 25-30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین موجود ہیں اور جو بارڈر ہے, بارڈر کی مینجمنٹ نہیں ہو رہی, اور خاص طور پہ افغانستان اس معاملے میں قطعاً کوئی تعاون نہیں کر رہا جبکہ پاکستانی سائڈ کے اوپر وہ فینسنگ اور دیگر سارے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, تو اس میں یہ بالکل ممکن ہے کہ جو بہت سارے جو دہشت گرد گروپ ہیں یا ان کے لیڈرز ہیں وہ آ جا رہے ہوں بارڈر کے آس پاس. اور اس میں جو آپ نے بالکل درست سنایا کہ جو ایک صحیح مسئلے کا حل ہے وہ یہی ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے, تو امریکہ کی توقعات تو ہیں اور خاص طور پہ اس وقت جو توقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو طالبان ہیں ان کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے, ڈائیلاگ کے اندر ان کو انوالو کیا جائے, اس کے اندر جو طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ اپنی شرائط رکھتی ہے, وہ افغان حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ امریکنز کے ساتھ براہ راست مذاکرات چاہتے ہیں. دوسری طرف ایک اور بھی اس خطے کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ داعش کی موجودگی ہے, اور داعش کے حوالے سے یہ ایک جو کنسرن ایران کے اندر پایا جاتا ہے, ایران اور طالبان مشترکہ طور پہ داعش کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, تو طالبان اب صرف پاکستان کی انفلوئنس میں نہیں ہے بلکہ ایران کا بھی کسی نہ کسی حد تک اس میں انفلوئنس ہے. اور آپ کے پروگرام میں نے ہمیشہ یہ بات کیا کہ اس میں صرف پاکستان کی انوالومنٹ کافی نہیں ہے, یہ مسئلہ خطے کے جو افغانستان کے بارڈنگ دیگر ممالک ہیں ان کی انوالومنٹ کے بغیر حل نہیں ہو سکتا, اس میں ایران کو, پاکستان کو, چائنا کو آگے آنا پڑے گا. اور پاکستان سے امریکہ میرے خیال میں یہ بھی چاہے گا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ پاکستان کی جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے, اور میرے خیال میں ایرانیوں جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر کافی لچک دکھائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ویلکم موو ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کافی مثبت تبدیلیاں اس علاقے میں دیکھنے کو ملیں گی.
بہت شکریہ پروفیسر صاحب, مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ کو اپنی کلاس میں جانا ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت شارٹ نوٹس میں ہمارے لیے وقت نکالا. فیصل محمد صاحب, جیسے مریالے عباسین نے بھی کوشچنز اٹھائے ہیں, کم و بیش یہی باتیں امریکہ سے بھی کہی جاتی رہی ہیں, افغانستان کی لیڈرشپ بھی یہی کروے کرتی رہی ہے, فہرستوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. اب آخرن اگر امریکہ پاکستان کو ایک بار پھر کوئی اہم کردار اس میں دینا چاہتا ہے یا اسے اس کی توقع رکھتا ہے, تو کیا پھر مطلب یہی لیا جائے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ وسیع تر سطح پہ موجود ہے کہ پاکستان کے اندر افغان طالبان ہیں یا افغان طالبان کے اوپر اس وقت بھی پاکستان کا اثر و رسوخ ہے؟ سو اس ریفرنس میں پاکستان کچھ کر سکتا ہے؟
جی دیکھیں, یہ جو باتیں انہوں نے کی یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں, یہی باتیں دہرائی جاتی ہیں امریکہ کی طرف سے, کافی لوگ یہ باتیں کہتے رہے ہیں. سوال وہی ہے جو کہ آپ نے پہلے کہا کہ اگر یہ ساری انفارمیشن ہے امریکہ ڈیمونسٹریشن نہیں کرتا ہے. ایک تو وہ ہے امریکہ کا ڈیمونسٹریٹ کرتا تھا, امریکہ نہیں کرتا. امریکہ نے ہمیشہ افغان طالبان اور القاعدہ کے اندر ڈیفرینشیٹ کیا ہے. افغان طالبان کو وہ انسرجنسی کے طور پہ دیکھتے ہیں جس کے ساتھ وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. القاعدہ کو وہ اس طرح نہیں دیکھتے, وہ ان کو دہشت گرد تنظیم کی طرح دیکھتے ہیں. ایون کہ افغان طالبان کے کافی لوگوں کے نام اقوام متحدہ کی لسٹوں میں نہیں ہیں, ان کو جن کے تھے وہاں سے نکالے بھی گئے ہیں, ان کو قطر میں لایا گیا ہے جو کہ وہاں پہ پولیٹیکل آفیسر کو ریکگنیشن دی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آگے ہم نے چلنا ہے یا اسی طرح پیچھے ہم نے مزید ایک راؤنڈ اور ایک سال لینا ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ لوگ جو کہ پالیسی سازی کرتے ہیں ان کے یہاں بھی کہ پاکستان کا ایک کردار اس کے اندر ہے. پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بالکل سامنے آئے, وہ کہے یہ ہمارا کردار یہاں تک ہے, ہمارا اگر کوئی لیوریج ہے یا کوئی رول ہے اس کی حد یہاں پر ہے. ہمارے سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم طالبان کو ٹیبل پہ لے آتے ہیں اور طالبان کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ طالبان اس کے بعد جو ہم کہیں وہ مانیں. دیکھیں پاکستان کا ایک ہسٹوریکل اس میں پاکستان کی شارٹ کمنگ یہ ہے کہ 2001 کے اندر جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو پاکستان نے طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کیے تھے. طالبان اس طرح سیاسی طور پہ پاکستان کو اس کو اعتماد نہیں کر سکتے, کانفیڈنس انٹرسٹ نہیں کر سکتے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے. تو وہ ایک لمیٹیشن طالبان کی بھی ہے.
صحیح.
تو پاکستان کی بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ وہ کہاں تک طالبان اس کی بات مانیں گے. یہ پاکستان کو بھی پبلکلی آ کے یہ کہنا چاہیے. پاکستان کی پالیسی کی ایک شارٹ کمنگ یہ رہی ہے کہ وہ پبلکلی آ کے یہ نہیں چاہتے کہ ان کا انفلوئنس کہاں تک ہے.
مریالے اس کے سیگمنٹ کو ذرا ہم وائنڈ اپ کریں گے, ہم ذرا کابل سے ہمیں دوسرا ورژن دیجیے گا. یہ آپ کے جو سوالات تھے یہ کوشچنز ہم نے ان کو فریم کیا ہے باقی پینلسٹ کے سامنے بھی. ذرا یہ بتائیں کہ کابل اٹ سیلف کتنا متحرک ہے, ایکٹیو ہے کسی طرح کی پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے طالبان کے ساتھ, اور طالبان کتنے تیار ہیں, وہ کابل یا امریکہ کو کتنا رسپونڈ کر رہے ہیں.
ایسا کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ ابھی ایک باتیں جو کہہ جا چکی ہے گزشتہ بھی کہہ چکے ہیں. جی ہاں, اب بات یہ ہے کہ یہ باتیں کس کی تھی. جب ہم بات کرتے ہیں زلمے خلیزاد کے حوالے سے, ابھی وہ اسپیشل انوائے ہے یو ایس کا, وہ بھی افغانستان پیس ٹاکس میں. پاکستان اسی حد تک جیسے کہ میں نے یاداوری کی دخیل ہے افغانستان پیس پروسیس میں. تو اس حوالے سے جب ہم جاتے کابل کے سٹینڈز لیتے ہیں تو کابل میں بھی سیم کا آپ نے دیکھا. ہمارا سابق رئیس جو ہمارے جو صدر تھے حامد کرزئی, انہوں نے 20 سے زائد مرتبہ پاکستان سفر کر چکے, سفر کیا. اس سفر کے حوالے سے کوئی اچیومنٹ ہوئی نہیں. ہم نے نرمی اختیار کی, کچھ نہیں ملا. ہم نے بلیم گیم کیا, کچھ نہیں ملا. ابھی فیکٹس کے حوالے سے کابل جا رہا ہے. فیکٹس یہ کہ آپ کو طالبان کا سپورٹ کس حوالے سے اچھا لگ رہا ہے, پاکستان سے جو سوال کیا جا رہا ہے. تو سٹاپ کیجئے اس کو. پاکستان نے سٹاپ نہیں کیا تو وہاں پہ زلمہ خلیزاد جو افغانستان پاکستان ایشوز میں کافی زیادہ تجربے سے باخوردار ہے اور ابھی اس سٹینس اور اس سٹیج پر ہے جو بہت زیادہ اہم سٹیپ اٹھا سکتے ہیں, جیسے کہ پاکستان پر پریشر لانا کہ ریئلی سیریسلی طالبان کو انگیج کرے پیس پروسیس کے ساتھ. اور اس انگیجمنٹ میں پاکستان کا رول جب ہم نظر انداز کرتے ہیں تو ہمیں مور دین 50% مس نظر آ رہا ہے. یا پہ کچھ گم ہوا ہے اور وہ گم ہے اسلام آباد, آئی ایس آئی اور پاکستان کا جو ملٹری بیس ہے. تو یا پہ کارپوریشن کا مسئلہ ہے. اب پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں ہم کارپوریشن کریں گے, ہمارے مفادات وہ جو ہے وہ انٹرسٹ مشترک ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کام نہیں کر رہے. ابھی انف از انف, آپ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے. کیوں افغانستان میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں یہ جو بارڈر ہے اوپن ہے, کنٹرول نہیں ہے اس پر اور بہت زیادہ ہے, مور دین 2400 کلومیٹر, اور یہ بہت زیادہ بڑی جگہ ہے. آپ ہر ایک کلومیٹر میں اگر 10 ملٹری فورسز بھی ساتھ کرے تو کھڑے کرے تو آپ کو دیکھے گا کہ اٹس ناٹ پاسبل. تو جب اس حوالے سے آتے ہیں تو ہمیں سیریس اسٹیپس لینے ہوں گے. اور کابل بھی یہ کہہ رہا ہے, واشنگٹن بھی آج یہ کہہ رہا ہے, اور زلمہ خلیزاد اپنے ریسرچ کر رہا ہے پاکستان کو کنونس کرنے کی آخری کوشش ہے میرے خیال سے, کہ اگر پاکستان ابھی اپنے ہاتھ میں کوئی پولیٹیکل اپرچونیٹی رکھ رہا ہے اور آپشن ہے ان کے حوالے سے, تو وہ ہے کہ آپ کو کنونس کرنا ہوگا انٹرنیشنل سوسائٹی کو, اسپیشلی یو ایس اے کو, اور اس کے بعد آپ جائیں گے نارمل روٹین.
یہ تو ہوگی نا پاکستان سے ایکسپیکٹیشنز مت رہوں گے, یہ تو ہوگی نا پاکستان سے توقعات کیا ہیں. چلو سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیں, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ افغانستان کی حکومت بذات خود کیا کر رہی ہے طالبان کو لانے کے لیے, اور امریکہ کے جو بات ہو رہی ہے تو اس میں طالبان کتنے تیار ہیں, افغانستان کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بتائیے.
افغانستان کے اندر بہت زیادہ کوشش ہو چکی ہے, جو میجر سٹیپ تھا اور بہت ہی بے سابقہ تھا وہ عید الفطر کے تین دن میں سیز فائر تھی, طالبان نے سیز فائر کی, افغان فورسز نے سیز فائر کی, اور یہ پچھلے 17 سال سے بے سابقہ اور انپریزیڈنٹ تھا, وہ اس لیے کہ تین دن میں کوئی نہیں مارا جا چکا طالبان اور افغان فورسز میں, آپ دیکھ چکے سویلین کیجولٹی بھی نہیں تھی, تو یہ ایک بہت اچھا گرین لائٹ تھا کہ یہاں پہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. تو کابل نے بھی کچھ اسٹیپس لیے, طالبان کے کچھ کمانڈر سے رابط جاری ہے, یہاں پہ طالبان کے کمانڈر معتصم آغا جان, یہاں پہ جو لوگ پیس پروسیس کے حوالے سے آلریڈی انگیج ہیں ان کے ساتھ مذاکرات, جو ابھی بھی طالبان کے ساتھ بہت اچھے روابط رکھتے ہیں, سب سے استفادہ کر چکے ہیں اور یہ استفادہ لیا جا رہا ہے. پر جب ہم دیکھتے ہیں پیس پروسیس کے حوالے سے جو افغانستان میں کچھ چل رہا ہے, تو یو ایس ایک اور ڈائریکشن میں ہے, افغانستان کا ڈائریکشن اور ہے. اچھی بات یہ ہے کہ سب کا جو گول ہے وہ ہے پیس, تو یو ایس اے کہہ رہا ہے ہم پہلے طالبان کے ساتھ بات کریں گے, اچیومنٹ کو ضائع نہیں کریں گے, اور اس کے بعد دوسرا پروسیس ہوگا افغان گورنمنٹ اور طالبان کے ریپرزینٹیٹو کے درمیان, جو ہوگا افغانستان کے حکومت کے رہبری کے مطابق اور ان کی مالکیت میں ہوگی, اور نیٹو کے وہ جو سٹالٹنبرگ ہے انہوں نے آج بھی کانفرنس میں کہا کہ وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں, تو تھنگز آر گوئنگ بیٹر. اور اس حوالے سے جو سٹینس کابل نے لیا تھا وہ بھی اچھا ہے, کابل میں بھی امیدواری بہت زیادہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پیرلل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جھگڑا اور پیس دونوں ہی ایک حد میں مورد بحث ہے, اور انالائزز جو ہو رہے ہیں جھگڑا بھی کنسرن ہے اور پیس ٹاکس بھی ابھی ایک کریٹیکل اور بہت زیادہ امپورٹنٹ اسٹیج پر آ چکی ہے. تو ہسٹوریکلی اٹس اے ویری میجر پارٹ آف دا ہسٹری, اور چیپٹر کھولنا آسان بات نہیں تھی, یہ ٹائم لے گا, اور اس حوالے سے حکومت بھی جانتے ہیں, افغانستان کے عوام بھی جانتے ہیں, اور یو ایس پلس نیٹو اور انٹرنیشنل سوسائٹی بھی جانتے ہیں. اب جو ہم آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, تو یس اگین پاکستان کو کوآپریشن کرنا ہوگا, اور اگر پاکستان کوآپریشن نہیں کرے تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ حقانی نیٹورک, طالبان, لشکر طیبہ وغیرہ وغیرہ سب انوالو ہے افغانستان کے وار میں.
یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, پاکستان پاکستانی آفیشلز اس کی جی اس کی واضح طور پہ وہ تردید کرتے ہیں, کیسے کوئی گروپ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے, اور اگر کوئی رینڈم ہیں بھی صحیح انڈیویجول کیپیسٹی میں, تو اس کے لیے آئیڈینٹی اور انفارمیشن شیئرنگ یہ پاکستان کا تقاضا ہے. مرلیال عباسی آپ کا بہت شکریہ, فیصل محمد صاحب آپ کے بھی ممنون ہیں. جی میں نے ان کا بھی ورژن دیا نا, کیونکہ پاکستان سے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نا پاکستان کی ریاست سے, سو میں نے ان کا ورژن دیا آپ کی پوری بات سننے کے بعد. فیصل محمد صاحب آپ کا بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور پروفیسر عظمت رسول صاحب. چند سیکنڈ کی بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بات ہم کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر, دو تین ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو سابق صدر آصف علی زرداری, وہ گزشتہ دو دن سے بالخصوص موجودہ حکومت کے اوپر, عمران خان کے اوپر تنقیدی ان کے بیانات آ رہے ہیں. گزشتہ روز ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آتی, کیونکہ ان کے بقول عمران خان کے اندر اہلیت نہیں ہے کہ وہ معیشت چلا سکے اور کاروباری حکومت. آج ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 1973 کا جو آئین ہے اس کو بدل کے جیسے ون یونٹ کی شکل میں اس کو ڈھالا جا رہا ہے جو ایوب خان رجیم میں تھا. یعنی ایک بار پھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ پہلے بلاول بھٹو بھی کہتے رہی ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نواز کی قیادت اور شریف فیملی خاص طور پہ ان کے اوپر دباؤ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے, شریف فیملی سمیت 146 افراد کو نوٹس بھجوا دیے گئے ہیں. اور دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان, ان کی سپریم کورٹ میں آج وہ پیشی تھی جہاں پہ ایک بار پھر ان سے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس دور کے اندر ایک اراضی اس کی الاٹمنٹ کے ریفرنس میں سوال جواب تھا. سو میاں صاحب نے اس بارے میں بھی وہاں پہ گفتگو کی کہ جو جے آئی ٹی تھی اس کو فیس کرنا خاصا مشکل تھا, اور یہ انہوں نے استدعا کی کہ اب اس اراضی کیس میں جے آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل نہ دی جائے. سو شریف فیملی کے اوپر دباؤ بدستور موجود ہیں. ہمیں جناب صدیق الفاروق صاحب جوائن کر رہے ہیں, سینئر رہنما مسلم لیگ نواز, ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ہوپ فلی پاکستان تحریک انصاف سے بھی احباب جوائن کریں گے. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے شریف فیملی کی مشکلات پہ بات کر لیتے ہیں, کتنے میرٹ کے اوپر ہیں یہ مقدمات, کتنے پریشرز ہیں, اور کس طرح سے شریف فیملی کے اندر جو لیڈرشپ ہے, میاں نواز شریف صاحب ہوں, میاں شہباز شریف صاحب آلریڈی اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہیں, کس طرح سے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں؟ جی صدیق الفاروق صاحب, جی صدیق الفاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. بتایا گیا ہے کہ ان کی لائن جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف آج انہوں نے پاک پتن دربار اراضی کیس میں سپریم کورٹ سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹیم نہ بنانے کی استدعا کی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے منگل کو پاک پتن دربار اراضی از خود نوٹس کیس کی سماعت کی. سماعت کے دوران میاں نواز شریف عدالت میں پیش ہوئے, جنہیں گزشتہ سماعت پر عدالت نے پیش ہونے کا حکم دیا تھا. دوران سماعت نواز شریف کی جے آئی ٹی نہ بنانے کی استدعا پر چیف جسٹس نے کہا کہ میاں صاحب گھبرا گئے, تحقیقاتی ٹیم اچھی نہیں لگتی, سات دن میں بتائیں کہ کس سے انکوائری کرائیں. نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرا جی آئی ٹی کا تجربہ اچھا نہیں ہے. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا, نواز شریف صاحب سے مکالمہ ہوا کہ آپ کو کیس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں, ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے جناب صدیق الفاروق صاحب نے, تو ان کے پاس چلتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرا سوال اگر آپ سن پائے تھے, شریف فیملی کے اوپر بظاہر کافی دباؤ ہے, نئے مقدمات بھی ہیں, پرانے ریفرنسز بھی ہیں, سو کیا ہے اس وقت ان کا مورائل, اور یہ کتنے کرٹیکل کیسز ہیں ان کے پولیٹیکل فیملی کے لیے بھی اور لیڈرشپ کے کیریئر کے لیے بھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں نواز شریف صاحب کے ساتھ 1985 سے چل رہا ہوں, پہلے بطور جرنلسٹ, اور پھر 93 میں نے باقاعدہ انہیں جوائن کیا ان کی دعوت پہ, اور میں پریس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رہا, اسپیچ رائٹر رہا, وزیر اعظم کا اسپوکس پرسن رہا, اداروں کا سربراہ رہا, ان کی پالیسیاں دیکھی ہیں, ان کا کام دیکھا ہے. آپ یقین کیجیے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محض انتقام ہے, اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جس نے بھی خدمت کی ہے اس کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے ماضی میں بھی, اور اب بھی کیا جا رہا ہے. تو اس انتقام کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ملک میں ایک عدم استحکام ہے. آئی کے عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ کیا صورت حال ہے. تو یہ جتنا بھی کر لیں گے, پہلے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو ملکی سیاست سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دلوائی گئی, بے نظیر کو شہید کروایا گیا, اس سب کے باوجود یہ پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کروا سکے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو بھی, اس لیے کہ عوام ان کی بات نہیں مان رہے, ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انتقام ہے.
انتقام کون لے رہا ہے؟ حکومت, ایون کل عمران خان نے, وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے جو سینئر صحافیوں سے بات کی, انہوں نے کہا ہم نے تو ابھی تک کوئی مقدمہ, کوئی ریفرنس داخل ہی نہیں کیا ہے.
یہ جنہوں نے جے آئی ٹی بنوائی, جنہوں نے نواز شریف, کیوں عمران خان شامل ہے اس میں, جب انہوں نے پہلے 35 پنکچروں کی بات کی, جب 4 ہلکے کی بات کی, پورے الیکشنوں کے آڈٹ کی بات کی, اور پھر اس کی مرضی کے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا, اور پھر انہوں نے ان کے معاملات ریجیکٹ کر دیے, یہ اسلام آباد کا دھرنا, یہ سارا نواز شریف صاحب کی اقامہ پہ ڈسکوالیفیکیشن, ساری باتیں, یہ اس میں نواز عمران خان کا ایکٹیو پارٹ ہے, اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں.
سو یہ جو ابھی لارجر بینچ بنا ہے شریف فیملی، اس میں 140 افراد کو نوٹسز گئے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کریٹیکل ہو سکتا ہے خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے لیے؟
دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ ایک حکومت ہے، ایک مقرر کیا گیا جوڈیشل کمیشن، اس نے رپورٹ دے دی، اتنا عرصہ وہ رپورٹ رہی، اس کو چھوڑ کے پھر آپ نئی ایک بات تو 142 کر دیں، اس میں آ جائیں گی کہ تقریریں کس نے کی ہے، پہلے گولی کس نے چلائی ہے، اور یہ گولی پولیس پر چلی ہے تو پولیس نے آگے یہ سارا کام کیا ہے، تو کیا اس طرح؟ تو پھر یہ جیسے یہ دھرنا ہوا ہے ابھی، یہ اسلام آباد میں 3 دن کا دھرنا ہوا، پھر اس کے بعد یہ 23 دن کا دھرنا، ان کو سب کو یاد آ گیا کہ یہ بغاوت ہے، کل انہیں یاد آیا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہ مجھے تو یہ 3 سال پہلے بھی معلوم تھا کہ یہ نواز شریف صاحب خاندان کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور بھائی ہک اور بھائی کرو کو سیاست سے نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس طرح سیاست کو کوئی نہیں نکال سکتا۔
جی صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، مہرین انور راجہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، سابق وزیر مملکت، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ایک ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں اس وقت ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مہرین صاحبہ بہت شکریہ، ہم آپ سے خاص طور پہ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب 2 دن سے مسلسل تنقید کر رہے ہیں، اور عام طور پہ وہ دھیمے لہجے میں رہتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کچھ فرسٹریشن بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے، کیا ان کے اپنے اوپر دباؤ کا نتیجہ ہے، یہ جو فیک اکاؤنٹس جو ان کے ساتھ لنک کیے جاتے ہیں اس کا نتیجہ ہے، یا واقعتاً وہ کوئی بڑی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف؟ کیا پلانز ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر؟ پیپلز پارٹی اس وقت کیا رول پلے کرنا چاہ رہی ہے ان کی لیڈرشپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تعلق ہے، آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے، تو یہ قوم کے نمائندے ہیں، جو ان کی آواز میں دھیما پن اور تیزی نظر آتی ہے وہ قوم کے جذبات ہیں۔ دیکھیے آج پاکستان کے اندر جو معیشت کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی بہت زیادہ دیر تک اجازت قوم نہیں دے گی، اور جو غریب طبقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ شاید تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر نے بھی نہ کیا ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی دائی ہے اور ہم چاہتے ہیں جمہوریت اپنا وقت مکمل کرے، مگر اس طرح مکمل کرنا کہ جمہوریت کے نام پہ غریب عوام کی سانسیں روک دی جائیں، معیشت کا حال اتنا برا ہو کہ آج غریب کی جو سوچ ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔
یہ معیشت کا حال برا انہوں نے کیا ہے، 100 دن کے اندر برا ہوا ہے، یا یہ تو پورا بار پہلے سے چلا آ رہا ہے، کیا کہیں گی آپ؟
دیکھیے میں صرف یہ کہوں گی کہ 100 دن کا جو پلان ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن میں تبدیلی کی بات انہوں نے کی تھی پی ٹی آئی والوں نے، آج بھی ان کی سمت جو ہے وہ فوکسڈ نہیں ہے۔ ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے کہ اپنی ہائیسٹ سطح پہ چلا گیا ہے، اور جو ڈیموکریٹیکل جو آپ کے ادارے ہیں ان کا سٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہے، آج کمیٹیز نہیں بن سکی، نہ فائنانس کمیٹی نہ اکنامک افیئرس کی کمیٹی، تو یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ 100 دن کا تعین
کیا۔ ویسے محمود رشید صاحب اس کا جواب دیں گے، میاں محمود رشید صاحب سینئر منسٹر پنجاب وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کل پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ایشو کے اوپر۔
میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں پرائم منسٹر اپنی کل کی جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا، پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ایک وزیر کی جے آئی ٹی بنی، میں نہیں جانتا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن پہلے ہو جائیں، تو زرداری صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ زرداری صاحب تو عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ حالات واقعات ایسے ہیں کہ الیکشن پہلے ہو سکتا ہے، ہم تو جمہوریت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں۔
ویسے جمہوریت میں وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں، جمہوریت میں احتجاج کے نتیجے میں بھی حکومت چلی جائے تو وہ غیر جمہوری نہیں ہوتا ہے، غیر جمہوری ہونا کچھ اور ہے۔ جناب محمود الرشید صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہ 2-3 باتیں ہیں، ایک تو آپ نے سنا ہوگا صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتقامی سیاست ہے، مہرین انور راجہ صاحب کے اعتراضات بھی آپ نے سنے ہیں، ڈالر والے ایشو کے اوپر کل انہوں نے آلموسٹ تمام ایشوز کے اوپر بات کی، لیکن میڈیا کے اندر کرٹیسزم ڈالر ریٹ کے اوپر ان کا جو کہا کہ میرے علم میں لائے بنا یہ ہو گیا، اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ان کی اسپیچ تھی اس میں بھی پورا بہت سارے لوگوں کے نزدیک ایک انہوں نے فریم ورک دیا، پورا سٹرکچر، سوشل سٹرکچر سامنے رکھا، لیکن مرغی اور انڈا اس کے اوپر مذاق بن گیا پورے ملک کے اندر، غیر سنجیدہ ایشوز کے اوپر زیادہ بات ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ प्राइम मिनिस्टर साहब को किस अंदाज में इन चीजों को हैंडल करना चाहिए, लेना चाहिए?
देखिए, मैं एक तो जो आप कह रहे हैं कि सर्जिकल फारूक साहब कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, कौन सी इंतकामी कार्रवाई हो रही है? ये तमाम मुकदमात जो इनके अपने ही दौरे हुकूमत में या साबका अदवार में उनके खिलाफ बने, रेफरेंसेज और बाकी चीजें, एक पर्चा भी हमारे दौरे हुकूमत में एक FIR नहीं कटी और एक भी रेफरेंस हमने दायर नहीं किया। हम उसकी मुकम्मल होमवर्क कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, दर्जनों केसेस तैयार हैं मेगा करप्शन के, और वो एक एक करके सारे हम दायर करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि सिर्फ आप इस मुल्क और कौम के अरबों रुपए हड़प कर जाएं और उसके बाद आप जब पकड़े जाएं और उसका ट्रायल आपका शुरू हो, जब एहतसाब की बात हो, तो आप शोर मचाना शुरू करते हैं, कभी जमहूरियत खतरे में पड़ जाए और कभी आप कहें ये इंतकामी कार्रवाई है। इंतकामी कार्रवाई इसे कैसे करार दिया जा सकता है? ये पनामा के अंदर एक चीज आई और वो पनामा ने हाइलाइट की, उस पर इन्होंने इतराफ किया कि वो जायदादें हमारी हैं। कौम ने ये पूछा कि वो अरबों डॉलर जो है वो किधर से आए हैं, तो अगर पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होकर गए हैं तो उसका जवाब दे दे। उसका जवाब वो अब तक नहीं दे सके पिछले कई सालों के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ ये वावेला करना कि इंतकामी सियासत है, हमने तो भी कोई एक भी रेफरेंस दायर नहीं किया। हाँ, ये बिल्कुल हमारा पक्का इरादा है कि हम मेगा करप्शन के केसेस के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये दोनों बड़ी पार्टी मिलकर
इससे पहले कि मैं
और एक दूसरे की करप्शन को प्रोटेक्ट करते रहे हैं, कोई एक केस भी मेगा करप्शन का इन्होंने ट्रायल नहीं होने दिया, किसी एक को सजा नहीं होने दी। ये किसने उसे बात कर रहे हैं इंतकामी सियासत?
मैं इससे पहले कि सिद्दीकुल फारूक साहब से जवाब लूं, एक और ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब, उनको बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल गुरु के तौर पे भी देखा जाता है, वो नहीं देख रहे कि आपकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत वक्त पूरा करती नजर नहीं आती, उनको क्या वजह है?
देखिए, उनकी तो दिल की तमन्ना है कि PTI की हुकूमत कल खत्म हो जाए, मौज मेले ठेले और लूट का जो अरबों रुपया है वो हजम करने में कामयाब हो जाए। वो मेरा ख्याल है दिन में ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखने का पाबंदी नहीं है। जरदारी साहब भी अपनी तबई सियासी उम्र जो है वो गुजार चुके हैं, अब तो वो जेल की काल कोठड़ियां हैं। जिस तरह से अरबों रुपया के अकाउंट्स किसी रिक्शे वाले के पास, किसी दुकानदार के, किसी मोची के खुल रहे हैं, उन सब का खुरा जो है वो इनके घर तक पहुंच रहा है, बरियाल सालपुर साहबा के घर तक या इनके घर तक। तो ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कर ले अपना शौक पूरा, लेकिन हम किसी किस्म के प्रेशर या दबाव के अंदर इमरान खान या PTI की हुकूमत नहीं आएगी। हम अक्रॉस द बोर्ड जिन जिन लोगों ने भी लूट मार किए रखी है, इस कौम को कंगाल कर दिया है, उन सब से एक एक पाई का हिसाब लेंगे।
सिद्दीकुल फारूक साहब, आप फरमाइएगा। पहले तो खैर उनका जो ये कमेंट्स हैं दिलचस्प भी हैं कि जरदारी साहब की तबई सियासी उम्र गुजर चुकी है। ये मुझे मालूम है कि आजकल नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है जब हुकूमत मुखालिफ बात होगी तो अपोजिशन के दो बड़े ग्रुप हैं उनके अंदर मामसलत या कुर्बत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू PTI की तरफ इंक्लिनेशन के। आप इससे इत्तेफाक करते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब?
आ रही है
जी,
मेरी आवाज आ रही
जी, आपकी आवाज पहुंच रही है
जी। इन्होंने अरबों डॉलर की करप्शन की बात की, ये तो एक डॉलर साबित नहीं कर सके। जो फैसला एहतसाब अदालत ने दिया उसमें ये लिखा है कि करप्शन नहीं साबित हुई। बाकी रह गई बात उनकी, अलीमा की करप्शन साबित हो गई है जो उन्होंने जुर्माना दिया, बाकी और उसकी जायदादें निकल गई। जो बहन है इमरान खान साहब की और शौकत खानम की डायरेक्टर है, इनके लोगों पर रेफरेंसेस बने पड़े हैं। हम यही तो कह रहे हैं, अच्छा फिर अगर ये गैर जानबदार एहतसाब है तो लाइना परवेज मुशरफ को बाहर से करें एहतसाब। इसी तरह से मैं ये अर्ज करूंगा कि बाकी को ये इल्जाम लगा रहे हैं, अभी जो इमरान खान साहब ने कल जो एंकर पर्सन के साथ सवाल जवाब किए हैं वो सारे हंस रहे थे। अभी वो बता रहे थे कि जो मैं फैसले करता हूँ उसके साथ फौज है, तो एक पेज पे है अदलिया भी, एक पेज पे है। मुझे बताइए कि किसी जमहूरी दुनिया में, किसी जमहूरी मुल्क में कभी अदलिया भी किसी हुकूमत के साथ एक पेज पे हुई है? अदलिया का काम अपना काम करना है, इनको ना पता
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात थी, अदलिया की बात तो नहीं की सिद्दीकुल फारूक साहब, कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो डिफेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजी रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें फौज और हुकूमत में कोई फर्क नहीं है
उतना। लेकिन उससे पहले इनके तमाम वज़रा कह रहे हैं कि तीनों एक पेज पे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ इनकी एक्सपर्टीज जो है کیوں ڈالر یہاں پہنچا ہے، ان کی ایکسپرٹیز ساری 22 سال میں چندہ اکٹھا کرنا، زکات لینا، مانگنا، اپنا ان کا مکان، میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے یہ 50 گز کے فاصلے پہ وہ پہاڑی ہے جس پہ عمران خان رہتے ہیں، اور اپنا گھر جو ہے وہ ریگولر رائز ابھی نہیں کرایا ہوا، سپریم کورٹ میں جعلی دستاویزات پیش کی ہیں انہوں نے، ان کی خود آف شور کمپنی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ ان پر ہیلی کاپٹر جو ہے کیپی کی حکومت کا غلط استعمال کرنے کا ریفرنس پڑا ہوا ہے، جو ہم نے 30 بلین میں یہاں میٹرو بنائی ہے وہ یہ 80 بلین پہ چلے گئے ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ تو سامنے تو سامنے باتیں ہیں
جی. سوال تو کاؤنٹر کوشچنز کافی ہو سکتے ہیں، محمود رشید صاحب آپ رسپونڈ کیجیے گا، پھر مجھے اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا. ایک تو اپنی پراپرٹی کی ریگولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے علیمہ خان کا بھی ایک ریفرنس دیا ہے، پرائم منسٹر نے اگرچہ کہا کہ میری تو اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، لیکن کیا کیا قضیہ ہے وہ؟
دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی حکومت 5 سال یہ رہی جو بالکل امیڈیٹ پاسٹ کے اندر ان کی حکومت تھی، انہوں نے کیا کیا، پکڑ لیتے نا عمران خان کو بھی پکڑ لیتے، اور جو دوسرے دعوے یہ کر رہے ان کو بھی پکڑ لیتے. کبھی انہوں نے اس طرف دھیان دیا اس کرپشن کے خاتمے کے لیے؟ اکاؤنٹیبلٹی بل 5 سال تک روتا رہا، باقی ساری انہوں نے لیجسلیشن کی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے مکمکا کر کے، لیکن لیجسلیشن نہیں کی اگر کسی بل کے اوپر تو وہ اکاؤنٹیبلٹی بل نہیں بن سکا، اس کے اوپر نہیں کیا انہوں نے کہ احتساب کا بل یہ کرے. یہ واویلا جتنا مچا لیں، شور جتنا مچا لیں، عمران خان کی جائیداد کے اوپر بات کر لیں، وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ عمران خان کی ایک ایک چیز، اور عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جسے اس ملک کی سب سے بڑی عدلیہ نے کہا کہ وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے. یہ سرٹیفکیٹ
لیڈر مجھے اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرنا ہوگا. دونوں اپنے مہمانوں کا، بلکہ تینوں، جناب محمود رشید صاحب آپ کے بھی ممنون ہیں، صدیق الفاروق صاحب اور مہرین انور راجہ صاحب آپ کے بھی ممنون ہیں. پارٹیزن نقطہ نظر آپ نے سنا، آپ ذرا انڈیپینڈنٹ انالیسس کے لیے جاتے ہیں. اسار رانا صاحب سینئر صاحب تجزیہ کار وہ ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب اوور ٹو یو. دو تین ڈیولپمنٹس ہیں شریف فیملی کے گرد جو ہے وہ مقدمات مزید سخت ہیں. آج ایک لارجر بینک بن گیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ بھی، یہ کتنا سخت ہو سکتا ہے؟ اراضی کیس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود پیش ہوئے، اور ایک اور جی آئی ٹی کا ممکنہ طور پہ سامنا جس سے انہوں نے استدعا بھی کی کہ نہ بنائی جائے. اور پھر جو ہے عمران خان کی سپیچز، وہ کچھ بھی کہیں، اچھا کہیں برا کہیں، لیکن کوئی ایک لائٹر ایشو جو ہے وہ مزاح کا موضوع بن جاتا ہے، اور سیریس ایشوز جو ہیں وہ پیچھے چل جاتے ہیں. ذرا ساری چیزوں کا احاطہ کیجیے گا.
دیکھیں میاں صاحب کے لیے منیر نیازی کا ایک شعر تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے منیر، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. میاں صاحب اس بری طرح دلدل میں پھنس گئے. آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ دنیا جو ہے اسی دنیا میں کل یگ جو ہے نا اسی میں سب کچھ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو مرضی کر لیں ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے سسٹم ایک جو تھا اس کو پختہ کر لیا تھا، انہوں نے اپنا سسٹم خود بنا لیا تھا بھائی. پوری دنیا پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے ایک خاص نظام بنا لیا تھا. تو میاں صاحب تو کہیں نہیں نکلتے نظر آ رہے، یہ بات لکھ لیجیے گا. شہباز شریف صاحب کا شاید بیماری کے بہانے انہیں باہر بھیج دیا جائے، بیکاز ان کے لیے ذرا سافٹ کارنر بہرحال موجود ہے. لیکن دوسری بات آ گئی آپ عمران خان صاحب کی، تو دیکھیں عمران خان نے کل پہلی دفعہ ایک باقاعدہ سیاست دان کا ہونے کا مظاہرہ کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں دوبارہ الیکشن کرا سکتا ہوں. اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر دوبارہ الیکشن ہو تو کیا پوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ الیکشن لڑ سکے؟ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے، مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے. جب یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میاں عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو انہیں بلیک میل کر رہے ہیں، جو ان کو بہت سارے کام نہیں کرنے دے رہے، یہ ان کو بھی تنبیہ ہے. عمران خان اگر الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ عمران اب اس وقت اس پوزیشن میں ہے. یہ تمام تر مہنگائی کے باوجود، تمام تر عوام کے مشکلات کے باوجود، جو چیز ہے اسد بھائی وہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستانی عوام کا نہ ووٹ ختم ہوئی نہ ان کا حوصلہ ٹوٹا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ مہنگائی کے باوجود کوئی عمران کے خلاف مظاہرہ نہیں ہو. ہاں احتجاج ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن انہیں کہیں یہ امید ایک آس نظر آتی ہے کہ یہ وقت برا ہے نکل جائے گا. قرآن پاک میں اللہ بھی تو
رانا صاحب یہ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ انیموسٹی والا بظاہر انوائرمنٹ ہے. ابھی یہ مرغی انڈے کی بات ہوئی بظاہر تو وہ ان خواتین اور گاؤں کی ایک معیشت میں ہمیشہ اس کا ایک رول رہا ہے, لیکن اس کے اوپر بہت تضحیک اور مذاق کا نشانہ بنایا گیا, ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. باقی بھلے جتنی سیریس ایشوز کے اوپر بات کریں, سو یہ میڈیا اور جو سوشل میڈیا کے جو پلانرز ہیں وہ ان نان سیریس ایشوز کے اوپر کیسے کیوں فوکس ہیں؟
دیکھیں جو ہمارا میڈیا ہے نا, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا, وہ کسی حد تک ابھی بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے, وہ اتنا ہاسٹائل نہیں ہے. حالانکہ اس وقت ایک عام آدمی سے زیادہ مشکل حالات پاکستانی صحافیوں کے بہت برے حالات ہیں, اتنے تو کبھی پاکستان کے 70 سال میں نہیں ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی میں وہ جو بات آپ سے ابھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں کہیں امید ضرور ہے کہ ظاہر جب ہم ایک نئے رستے پہ چلتے ہیں اور اس میں وہ پرانی ساری خرابیاں نہیں ہوتی تو اسے پے تو کرنا پڑتا ہے کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جو بول رہے تھے ہمارے اوقاف کے سابق چیئرمین جنہیں پھر سپریم کورٹ نے ہٹایا کہ آپ کے تو میٹرک بھی نہیں ہے, آپ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ جی علیمہ اگر مجرم ہے تو پکڑی جائے گی. اور اگر علیمہ مجھے ایک بات کا جواب دیں, اگر عمران خان اتنے طاقتور ہوتے تو کیا علیمہ پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ کیا میاں نواز شریف کے دور کے اندر ان کے خلاف ایک بھی اس طرح کا پرچہ ان کے بہن بھائی بیٹے کے خلاف بن سکتا تھا؟ اگر آج علیمہ کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ چلے ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ نیب تھوڑا سا کشن دیتی ہو, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی جو ہے وہ چھٹ جائے گا. ان کا ایک فیڈرل منسٹر روز ذلیل ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر. تو بات یہ کہ اور دوسری چیز سب بات یہ ہے کہ یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ چونکہ تم بھی چور ہو تو میں چور ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ اپنا جواب دیں, میاں صاحب بہت بری طرح پھنس گئے اور آخری جو کیل ہوگی وہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہوگا. میری بات لکھ لیجئے گا, آخری کیل میاں شریف فیملی کے جو لگے گی وہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہوگا اور وہ اس کی تیاریاں موجود ہیں. میاں صاحب جے آئی ٹی سے جتنا مرضی آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ چلے پھر آپ خود بن جائیں جے آئی ٹی اور خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے یا نہیں. اس سے زیادہ اب کیا ہوگا میاں صاحب کے لیے, میں کہتا ہوں امبیرسنگ سچویشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مشکل حالات ضرور ہیں لیکن پاکستانیوں کے اندر کہیں ایک ہوپ یہ موجود ہے کہ چیزیں
حالات بہتر ہو سکتی ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا, آپ کے ہم بےحد ممنون ہیں. سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جا رہے ہیں اور آخر میں ہم بات کریں گے اسپورٹس کرکٹ کی اور اس میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں جاری پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیریز, آخری فیصلہ کن ٹیسٹ میچ ہے. دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک تو محمد حفیظ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے, یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں جیو ٹیلی ویژن کے اینکر, ان کے ممتاز پروگرام کے معروف اینکر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جتنی سلو بیٹنگ اس سیریز کے اندر اور پچھلی سیریز میں پاکستانی بلے باز کر رہے ہیں, اس سے کیا ٹیسٹ کرکٹ کو خطرہ نہیں ہے؟ یحییٰ حسینی کے پاس جاتے ہیں. یحییٰ بہت شکریہ آپ کا, پہلے ذرا حفیظ سے بات کر لیں. حفیظ کے ٹیسٹ کرکٹ کی ریوائیول میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے جب وہ واپس آئے سینچری کے ساتھ اور پھر مسلسل 7 اننگز میں ناکامی, غالباً 60 یا 66 رنز انہوں نے اسکور کیے. سو ان کا یہ ناکامیوں کا تسلسل کہیں گے یا ان کی بیٹنگ میں کیوں تسلسل, اچھی پرفارمنس والا تسلسل کیوں نہیں رہتا خاص طور پہ ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر؟
سر بہت شکریہ, لیکن اگر آپ محمد حفیظ کے کریئر کو دیکھیں جو 2003 میں شروع ہوا تھا تو اسی طرح کا ان کا کریئر ہے, اور 2003 میں انہوں نے ڈیبیو کیا اور اگلی سیریز کھیلنے کے لیے ان کو 2006 تک انتظار کرنا پڑا. پھر وہ 2007 میں ٹیم سے ڈراپ ہو گئے, 2010 میں ٹیم میں آئے. لیکن اگر حفیظ کی پرفارمنس آپ دیکھیں تو ایک بڑی اننگ کھیلنے کے بعد ان کا جو گراف تھا پرفارمنس دینے کا وہ بہت نیچے چلا جاتا تھا, اور اگر 55 ٹیسٹ میچوں کی 105 اننگ میں ہم بات کریں 10 سینچریاں 12 سینچریاں تو یہ کوئی اتنی بڑی پرفارمنس نہیں ہے. بہرحال حفیظ نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا اور 25 مہینے کے بعد واپسی 126 رنز, اگلی 7 اننگ میں 66 رنز, تو ان کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم تھا. اس ٹیسٹ میچ سے پہلے ہی میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ پاکستان کرکٹ میں روایت رہی ہے کہ آپ کے سوچنے سے پہلے دوسرے سوچ لیتے ہیں. تو
کم از کم اس میں اظہر نے تو ایک بڑا اچھا فیصلہ کر لیا, انہوں نے ون ڈے سے ریٹائرمنٹ لے لی یا حفیظ ٹیسٹ سے جا رہے ہیں, کم از کم یہ اچھی روایت بھی بہرحال پیدا ہوئی ہے. لیکن حفیظ کو آپ جو شارٹ فارمیٹ کی کرکٹ ہے اس میں ورلڈ کپ تک کھیلتا نظر آتا ہے آپ کو وہ؟
جی بالکل, انہوں نے یہی کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 2019 ورلڈ کپ تک وہ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہیں گے اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ ون ڈے کرکٹ سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے. لیکن T20 کرکٹ کے وہ ایک اچھے کھلاڑی ہیں اور فی الحال تو لاہور قلندر کے وہ کپتان بنے ہیں, پی ایس ایل میں बहुत पहले उनको कप्तान बन जाना चाहिए था, लेकिन अब उनको कप्तानी करने का मौका मिला है, तो अभी T20 क्रिकेट में वो खेलते आपको दिखाई देंगे अभी तो।
और हफीज के अंदर जो कैप्टेंसी के जो स्किल्स हैं वो मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, हफीज शायद एक अच्छे प्लेयर भी हूँ, यूटिलिटी प्लेयर हैं, लेकिन कैप्टन वो बड़े शानदार हो सकते थे। मेरा हमेशा उनके बारे में एक तयक्कुन रहा है। आपकी अप्रोच क्या है उनके क्रिकेटिंग माइंड के बारे में?
लीग में तो कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कप्तानी अब शायद वो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आके दिखाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा लगता नहीं है। तो हफीज ने भी अपने हक के लिए लड़ाई की और उनको उसका सिला मिला, लेकिन बहरहाल अच्छे नोट पर उन्होंने अपने करियर को एंड किया है और इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा।
आखिरी बात, ये जो क्रिकेट सीरीज जारी है वैसे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, ये पाकिस्तानी बैट्समैन बिलखसूस इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं? आज भी तकरीबन 25 ओवर में काउंट कर रहा था जो अजहर ने खेले हैं, और उसके बाद जो है उनका 60-62 पे नॉट आउट गए हैं, 13-14 ओवर असद ने खेले हैं और 26 के ऊपर वो जा रहे हैं। सो दो के करीब रन औसत के साथ विकेट वाकई इतनी मुश्किल है, या ये बैट्समैन अपनी जगह बनाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं?
असद, वो आपने सुना होगा आपका बच्चा रो रहा है, और आप अपने बच्चे को सुनाएं फिर आप शावर लेकर आ जाएं, तो आप देखेंगे कि असद और अजहर अली बैटिंग कर रहे होंगे और 25 ओवर में वो 52 रन बनाएंगे। तो ऐसा ही खेलते हैं ये, पिछले 8 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और कुछ बदलाव नहीं आया इनकी टेक्निक में, इनके खेलने के अंदर। और ये अगर मैं कहूँ कि सुला देते हैं और स्कोर बोर्ड पर खड़े लोगों को जो है वो थका देते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये अपने आप को बदलेंगे नहीं। और ये फॉर्मेट के अब खिलाड़ी बन गए हैं, अगर से T20 क्रिकेट हो रही है, वनडे क्रिकेट हो रही है, T10 भी आ गई है अब, लेकिन इनके अंदर बदलने वाली कोई चीज है नहीं, ये इसी तरह खेलेंगे।
बहुत शुक्रिया याया हुसैनी, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह फैसल इस वक्त हमारे साथ हैं, वो अमरीका बेस्ड क्रिकेट एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, कोचिंग भी कर चुके हैं। शाह फैसल, क्विकली हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट रह गए, हम बात कर रहे थे एक तो हफीज के गुड बाई पे कितना बहरहाल मुनासिब फैसला है, और दूसरा ये जो स्लो बैटिंग रेट है पाकिस्तान का, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए? इसके साथ तो कम से कम जो है ना मुझे कोई दाल गलती नजर नहीं आती है।
जी असद, सबसे पहले हफीज से स्टार्ट करते हैं। काफी एक्सपेक्टेड था ये फैसला, क्योंकि उनकी ऑस्ट्रेलिया की सेंचुरी के बाद काफी फॉर्म बुरी चल रही थी, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेडली बहुत ही टफ टूर साउथ अफ्रीका का आने वाला है, वहां पे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड थी, तो ये एक्सपेक्टेड फैसला था। थोड़ा सा देर आए लेकिन दुरुस्त आए, एक यकीनन एक मुश्किल फैसला होता है एक प्रोफेशनल,
लेकिन मैं ये वो आपके फॉर्म के लफ्ज के ऊपर मुझे थोड़ा सा ऐसे ही, मोहम्मद यूसुफ अक्सर कहते हैं कि जाहिर है जिस प्लेयर की क्लास हो जब उसकी फॉर्म लगी होती है तो फिर वो स्कोर करता है ना, बैड पैचेस तो आते रहते हैं। मैं हफीज के करियर पर देखता हूँ, मुझे तो कभी तसलसल उसमें नजर नहीं आया। सो फॉर्म हफीज जैसे प्लेयर्स के लिए क्या मानी रखती है, क्या नाम है उसका?
नहीं, फॉर्म से मुराद ये है कि एटलीस्ट आप अगर रन कर रहे हैं जो कंडीशंस जो फेवरेबल हो वहां तो आप कंसिस्टेंटली रीजनेबली कंसिस्टेंटली स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सेंचुरी के बाद मुसलसल उनका स्लंप है, और ये उनके जो 3 कमबैक्स हुए हैं पिछले, उनका यही पैटर्न है कि एक इनिंग्स के बाद, उनकी पिछले कमबैक के बाद एवरेज 17 की थी, उससे जो पिछला कमबैक था उसकी में 22 की एवरेज थी, और अभी तो 16 के करीब एवरेज पे उन्होंने फिनिश किया है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, ये एक मुश्किल फैसला होता है, इसमें आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके जो चाहने वाले हैं, वेल विशर्स हैं, वो आपको जरूर अच्छा मशवरा देते हैं।
अब एक मिनट है, जरा ये आ जाइए असद, अजहर, लेकिन और टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तानी बैटिंग रेट बहुत कम है, मॉडर्न क्रिकेट में ये कुछ नहीं हो रहा है, इससे तो क्रिकेट से दिल उजाड़ हो रहा है।
जी बिल्कुल, उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमारे जो बैट्समैन हैं, हमें ये एडमिट करना होगा कि उनकी लिमिटेशंस हैं, वो कोई आउट एंड आउट आपके स्ट्रोक प्लेयर या स्ट्रोक मेकर है ही नहीं, सिर्फ वो ग्राफ्ट करते हैं, हार्ड ग्राइंड करते हैं, और हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स हैं, डिसेंट ऑनेस्ट बैट्समैन हैं विद लिमिटेड एबिलिटी, ये चीज ध्यान में रखनी होगी। दूसरे पिचेस भी स्लो हैं, और पाकिस्तान को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि होम पे क्रिकेट नहीं हो रही, और ये जो पिचेस हैं, हालांकि विलियमसन जैसे बैट्समैन ने भी यहाँ पे स्ट्रगल किया और स्लो स्कोर किया, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने उससे भी ज्यादा स्लो स्कोर किया, उसका फर्क वो क्लास का भी फर्क है, लेकिन विलियमसन ने भी स्ट्रगल किया, न्यूजीलैंड के बैट्समैनों का भी रन रेट जो है वो इतना ऊपर नहीं गया, तो इसका पिचेस को भी जरूर ब्लेम देना चाहिए, सिर्फ बैट्समैन ही नहीं, लेकिन हमें एट द सेम टाइम विद एन ओपन आई हमें इस चीज को एडमिट करना चाहिए कि हमारे बैट्समैन की जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है, वो एक ही पैटर्न पे खेल सकते हैं, एक ही जो है वो गियर में खेल सकते हैं, जब भी वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह अगर आप देखा सीजन के स्टार्ट, अजहर अली ने थोड़ा सा पॉजिटिव खेलने की कोशिश की, لیکن وہ مسلسل ناکام ہوئے.
اور اب یہ دیکھنے کہ یہ گیئر کیسے بدلیں گے, خاص طور پہ جب مکمل طور پہ انوائرمنٹ بدل جائے گا ساؤتھ افریقہ میں. بہت شکریہ شاہ فیصل آپ کا, یا حسینی آپ کو بھی ہم ممنون ہیں. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تیسر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. طویل عرصے سے چلے آ رہے صدر ڈونلڈ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کی جانب سے گزشتہ ہفتے خود پر عائد الزامات کو قبول کرنے کے بعد روسی مداخلت سے متعلق خصوصی قونسل رابرٹ ملر کی قیادت میں جاری تحقیقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. اب قانونی ماہرین اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ تحقیقات اختتام کی جانب جا رہی ہیں, اور اگر ایسا ہے تو پھر صدر ٹرمپ اور ملک کے لیے نتائج کیا ہوں گے. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
پیر کے روز اپنے ٹویٹر پیغامات کے ایک سلسلے میں صدر ٹرمپ نے خصوصی کونسل رابرٹ مولر اور اپنے ذاتی وکیل مائیکل کوہن پر تنقید کی. گزشتہ ہفتے نیو یارک میں مائیکل کوہن نے اس بات کو قبول کیا کہ انہوں نے روس میں ایک تعمیراتی پروجیکٹ میں صدر ٹرمپ کی دلچسپی کے حوالے سے کانگریس سے جھوٹ بولا تھا. یہ وہ وقت تھا جب صدر ٹرمپ صدارت کی مہم چلا رہے تھے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوہن تفتیشکاروں کو مزید کیا بتائیں گے. صدر ٹرمپ نے کہا نہیں, بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں, مجھے اس کے حوالے سے بالکل بھی تشویش نہیں ہے. ریاست ورجینیا سے ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں کہ کوہن کی قبولیت کے بعد روس سے متعلق تحقیقات اس وقت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے درمیان تعلقات کے قریب تر ہو جاتی ہیں.
This is one more example of one of the president's closest allies lying.
یہ ایک اور مثال ہے کہ صدر کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک نے روس اور روسیوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جھوٹ بولا. سینیٹر وارنر اور ریاست شمالی کیرولائنا سے ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ریچرڈ بر سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق تحقیقات کرنے والی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی قیادت کر رہے ہیں. سینٹ ریچرڈ بر کا کہنا تھا اس سب کے آخر میں ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم ایک واضح سچ کے جتنا ممکن ہو سکے قریب پہنچ جائیں, اور یہ ہم قیاس رائیوں کی بنیاد پر نہیں کر سکتے, یہ ہمیں حقائق کی بنیاد پر کرنا ہے. اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ قانونی ماہر رک سیمنز کہتے ہیں کہ حالیہ پیش رفتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روس سے متعلق تحقیقات اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں.
I would expect that we'd see some sort of conclusion of this within the next few months.
میں توقع کرتا ہوں کہ آئندہ چند مہینوں کے دوران کسی قسم کے نتائج سامنے آئیں گے. ملر صاحب کے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, اور قانون انہیں اس کا پابند بھی نہیں بناتا, اس لیے ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں, اس لیے یقین سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. کوہن کی جانب سے الزام قبول کرنے اور ماضی میں دیگر افراد کے خلاف فرد جرم عائد ہونے کے بعد روس سے متعلق تحقیقات کے مصدقہ ہونے میں اضافہ ہوا ہے, گو کہ صدر ٹرمپ اسے مسلسل مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ محض وقت کا ضیاع ہے. اس بارے میں قانونی ماہر ڈگ سپینسر کہتے ہیں لیکن ایسا ہی ہے, میرے خیال میں یہ تحقیقات کو مزید جواز فراہم کرتا ہے, اور حقیقت میں وہاں سے بہت سا دھواں اٹھ رہا ہے, اس لیے اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے. میرے نزدیک اس سے ان دعووں کی صداقت میں کمی ہوتی ہے کہ یہ محض چاند ماری ہے. قانونی تجزیہ کار رک سیمنز کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات کہاں جا رہی ہیں, اس بارے میں مولر نے چپ سادھی ہوئی ہے, لیکن سن 2019 ایک اہم سال ثابت ہو سکتا ہے.
He's done a lot of work with other witnesses that have flipped and that he's had months to work with them too. So
انہوں نے ان دیگر گواہان کے ساتھ بہت سا کام کیا ہے جنہوں نے پہلے جھوٹ بولا, اور انہوں نے مہینوں ان پر کام کیا ہے, اس لیے مجھے توقع ہے کہ وہ آئندہ چند مہینوں میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکالیں گے. اور اب جب ڈیموکریٹ جماعت نے ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کی ہے اور صدر ٹرمپ سن 2020 میں اپنے دوبارہ انتخابات کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ایسے میں یہ تحقیقات اپنے کلائمیکس کی جانب جا رہی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔